سیکیورٹی فورسز پر تازہ ترین حملہ بویادگان میں ہوا ہے جس میں دو اہلکار ہلاک اور تین زخمی ہوئے ہیں، اور تحصیل دتاخیل میں مکمل طور پر جبکہ دیگر علاقوں میں جزوی طور پر کرفیو جیسی صورتحال ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار موگامچہ خیل کے علاقے میں گھر گھر تلاشی مہم میں مصروف ہیں، علاقے میں تمام تر کاروباری اور معاشی سرگرمیاں معطل ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات آپ اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے ایک گھنٹے کے شو میں سن چکے ہیں۔ بلوچستان میں لمبے عرصے تک خاموشی کے بعد جمعے کو ایک بار پھر شیعہ برادری کو ہدف بنایا گیا، اور کوئٹہ سے کافی دور صوبے کے سیاحتی مقام ضلع زیارت میں دو دھماکوں میں شیعہ برادری کے 5 لوگ ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ ان واقعات کی تفصیل کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی اس رپورٹ میں۔
بلوچستان میں کافی عرصے تک شیعہ برادری کے خلاف تخریبی کاروائیوں کا سلسلہ تم گیا تھا، اور برادری کے لوگ کم از کم کوئٹہ شہر کی حد تک پرامن طریقے سے کہیں بھی جا سکتے تھے۔ تاہم عید الفطر کے تیسرے روز صوبائی دارالحکومت سے کافی دور صوبے کے ایک سیاحتی مقام ضلع زیارت میں ایک مرتبہ پھر شیعہ برادری کے لوگوں پر دو بم حملے کیے گئے، جس میں کم از کم ایک خاتون سمیت 5 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ ضلع زیارت کے انتظامی افسران نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کراچی سے تعلق رکھنے والی بوہرا برادری کی ایک فیملی صوبے کے سیاحتی مقام زیارت آئی تھی۔ کواس کے علاقے میں ان کی گاڑی میں اچانک دھماکہ ہوا، جو غالباً گاڑی میں لگائے گئے سی این جی گیس سلنڈر کا ہو سکتا ہے۔ تاہم دیگر باخبر سرکاری ذرائع نے وی او اے کو بتایا کہ گاڑی کے ساتھ لگائے گئے دھماکہ خیز مواد میں ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ کیا گیا، جس میں ایک خاتون سمیت 3 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسرا دھماکہ ضلع زیارت کے علاقے دومیرا میں ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر زیارت میجر ریٹائرڈ عبد الکبیر زرکون کے بقول گاڑی میں 9 افراد سوار تھے۔ تمام لوگ نومیرا کے پہاڑی علاقے میں پکنک منانے کے لیے کم از کم 2 گھنٹے رکے تھے۔ اسی دوران تخریب کاروں نے ان کی گاڑی کے ساتھ ٹائمر ڈیوائس لگایا تھا۔ جب یہ گاڑی میں بیٹھ کر واپس روانہ ہوئے، اس دوران چلتی گاڑی میں دھماکہ ہوا اور گاڑی الٹ گئی، جس کے بعد گاڑی میں آگ بھی لگ گئی۔ اس دوران 2 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ ان کے بقول دونوں دھماکوں کے زخمیوں کو فوری طور پر کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ جمعے کے روز ہونے والے دونوں دھماکوں کے بارے میں اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ انتظامیہ اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ دونوں دھماکوں میں ایک ہی برادری کے لوگوں کو کیوں ہدف بنایا گیا ہے۔
بورا کمیونٹی بھی اسی طرح ہی ہے ہماری، اور ہزارہ کمیونٹی بھی ہماری جو ہے نا پھر رہی ہے ٹارگیٹ میں، تو ہم اسی اینگل سے بھی اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مائنورٹی ہی ٹارگیٹ کی جا رہی ہے۔ یہ وہاں کے ریزیڈنٹ بھی نہیں ہے، ان کی موومنٹ ہوتی رہتی ہے، وہ پہاڑی ایریا ہے، وہاں پہ سچ کنٹرول بھی نہیں ہے موومنٹ کا۔ اچھا جو ٹرانزٹ پوائنٹ کہہ لے یا ان کی جو ٹرانزیشن ہے وہ بڑی آسان سی ہے۔ وہاں
بلوچستان میں گزشتہ 1.5 عشرے کے دوران شدت پسند مذہبی تنظیموں کی طرف سے متعدد خودکش حملوں کے ساتھ شیعہ برادری کے لوگوں کو ٹارگٹ بھی کیا جاتا رہا ہے، جس میں شیعہ ہزارہ برادری کے کم از کم 1000 سے زائد لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو کا کہنا ہے کہ صوبے کے مرکزی شہر کوئٹہ میں شیعہ ہزارہ برادری اور بلوچستان کے راستے ایران جانے والے زائرین کے لیے بھرپور حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، جس کے باعث اب شہر میں شیعہ برادری اور زائرین کے قافلوں کو ہدف بنانے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب حکومت صوبے کے مختلف علاقوں میں جانے والے شیعہ برادری کے لوگوں کی حفاظت کے لیے بھی مناسب اقدامات کرے گی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
جاپان کے شہر فوکوکا میں دنیا کے بڑے 20 اقتصادی ملکوں کی تنظیم G20 کے وزراء مالیات نے اس چیز پر اتفاق کیا ہے کہ عالمی ترقی کی رفتار میں سست روی کے پیش نظر یہ یقینی بنانے کی فوری ضرورت ہے کہ بڑی کمپنیاں اپنا جائز حصہ ادا کریں اور معیشت کی مدد کریں۔ جاپان کے وزیر مالیات تارو ایسو نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ اصلاحات کی وجہ سے کسی کو زیادہ نقصان نہ ہو، جس کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ یہ چیز ایک صدی میں سب سے نمایاں ہو سکتی ہے۔ تنظیم کے وزراء مالیات ایک نئی ٹیکس پالیسی کا جائزہ لے رہے تھے، جس کی بنیاد اس پہلو پر ہے کہ کمپنی ایک ملک میں کتنے کاروبار کرتی ہے، نہ کہ اس پر کہ اس کا ہیڈ کوارٹرز کہاں ہے۔ امریکہ کے وزیر خزانہ سٹیو منوچن نے کہا کہ مارکیٹ کے مقام اور ایک ایسی کمپنی میں کوئی تفریق نہیں کی جانی چاہیے جو اپنی چیزیں آن لائن فروخت کرتی ہے۔ اگرچہ امیر اور ترقی پذیر ملکوں کے مالیاتی سربراہوں کا اس سلسلے میں بعض تفصیلات پر اختلاف تھا، تاہم انہوں نے موجودہ ٹیکس کے نظام پر نظر ثانی کرنے پر اتفاق کیا۔ امریکہ اور میکسیکو تارکین وطن کے مسئلے سے منسلک محصولات نافذ نہ کرنے کے ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں، لیکن امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ اگر میکسیکو معاہدے پر عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے تو صدر ٹرمپ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ محصولات دوبارہ نافذ کر دیں۔ صدر ٹرمپ نے جمعے کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ میں یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ امریکہ میکسیکو کے ساتھ ایک معاہدے پر متفق ہو گیا ہے جس کے تحت پیر کے روز سے میکسیکو پر عائد کیے جانے والے محصولات کو لامحدود مدت کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس کے بدلے میں میکسیکو نے اپنے ملک راستے اور ہماری جنوبی سرحد پر تارکین وطن کے قافلوں کو روکنے کے لیے سخت اقدامات پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اقدام میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہونے والے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں نمایاں کمی یا مکمل طور پر روکنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ G20 ملکوں کی وزرائے خزانہ کانفرنس کے موقع پر ہفتے کے روز الگ سے خبر رساں ادارے رائٹر سے بات کرتے ہوئے امریکی وزیر خزانہ نے کہا کہ تارکین وطن سے متعلق مسائل پر قابو پانے کے لیے امریکہ اور میکسیکو کے درمیان ہونے والا معاہدہ صدر ٹرمپ کے اہداف پر پورا اترتا ہے، تاہم اگر میکسیکو امریکہ کی توقعات پر پورا نہ اترا تو اس پر دوبارہ محصولات نافذ کیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کی فوج نے ترکی کو جولائی کے آخر تک کی مہلت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس نے روس سے ایئر ڈیفینس سسٹم خریدنے کا معاہدہ ختم نہ کیا تو امریکہ نیٹو کے اپنے اس اتحادی کو لڑاکا جیٹ طیارے F-35 کے پروگرام سے خارج کر دے گا۔ امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع پیٹرک شنہن نے ترکی کے اپنے ہم منصب کو ایک خط بھیجا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ترکی کے پائلٹوں کی تربیت 31 جولائی کو ختم ہو جائے گی، اور اگر اس نے روس سے اپنی خریداری پر عمل کیا تو اسے ان 4 F-35 طیاروں کا قبضہ نہیں دیا جائے گا جو اس نے امریکہ سے خریدے ہیں۔ انہوں نے ترکی کو یہ تنبیہ بھی کی کہ روس کے S-400 ایئر ڈیفینس سسٹم کی خرید سے انقرہ کے امریکہ اور نیٹو کے ساتھ رابطوں کی اہمیت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ایتھیوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد نے سوڈان کے سیاسی بحران میں کمی کے لیے جمعے کے روز اپنی ملاقات میں سوڈان کے حکمران جنرلوں اور حزب اختلاف کے رہنماؤں پر جرات مندی کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا ہے۔ صدر عمر البشیر کا تختہ الٹے جانے کے بعد جو طویل عرصے سے اقتدار میں تھے سوڈان سیاسی بحران کی لپیٹ میں ہے، اور الاسکا وہ تازہ ترین ریاست ہے جہاں مئی میں طبی مقاصد کے لیے بھنگ فروخت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
جی پروگرام ہے آپ کی دنیا اور میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان اور دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں نے عید الفطر منائی، یہ عید آپ نے کیسے منائی اور اس مرتبہ کی عید آپ کی گزشتہ عید سے کیسے مختلف تھی؟ یہ ہے وہ سوال جس سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، جس کا جواب آپ سے لیں گے پروگرام کے آخر میں آپ کی ٹیلی فون کالز پر، جس کے لیے مفت کال کا ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔ اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس نے عید کے موقع پر اپنے سننے والوں کے لیے جو کچھ پیش کیا اس میں سے ایک تھا عید کا خصوصی شو، جس میں ہم نے پاکستان کے ابھرتے ہوئے گلوکاروں سے گفتگو کی اور ان کی موسیقی سنوائی۔ تو اس وقت اس شو سے ایک جھلک آپ کی نظر، تو سنیے اور تیار رہیے پروگرام کے آخر میں ہمارے اس سوال کے لیے کال کرنے کے لیے کہ اس بار آپ کی عید آپ کی گزشتہ عیدوں سے کیسے مختلف تھی۔ تو لیجیے ہمارے عید شو کی ایک جھلک۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے محسن پاشا آپ سے۔ پی ٹی وی کے وائس آف پاکستان کا ٹائٹل جیتا تھا آپ نے، اور اس کے علاوہ بھی ریڈیو، ٹی وی اور پبلک شوز کرتے ہیں۔ ہم نے بھی بتایا اپنے سننے والوں کو کہ ہم نے موسیقی کے شعبے میں ابھرتے ہوئے جو گلوکار ہیں ان کو شامل کیا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ نوجوان جو ہیں وہ کس طرح شعبے میں آ رہے ہیں، اور تو آپ کتنے ابھر چکے ہیں موسیقی کے شعبے میں اور کتنا ابھرنا چاہتے ہیں؟
دیکھیں جی موسیقی، جہاں تک موسیقی کی بات ہے تو موسیقی محنت سے ہے، نیند سے موسیقی اور نیند سے ہی محنت، شگل مارک سے آپ جتنی محنت کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، جتنا لرن کریں گے آپ آگے سے آگے جائیں گے، اور کامیاب ہونے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اچھے استادوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ آپ جتنا گین کریں گے، جتنا لرن کریں گے، آپ اس سے اپنے آپ کو اچھا خود سے فیل کریں گے تو آبویسلی دوسروں کو بھی آپ اچھا محسوس کر پائیں گے۔
بالکل، تو کچھ بتائیے اپنی کامیابی کی کہانیاں، اب تک کیا کچھ کر چکے ہیں ہمارے سننے والوں سے شیئر کیجیے۔
میں نے آپ کو ابھی آپ میرے گانے چلائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا، میرے اپنے ویڈیو سانگز ہیں، کافی سارے آڈیو سانگز ہیں، اور میں گھرانہ شام 84 کا اسٹوڈنٹ ہوں، جو سلامت علی خان صاحب کے اسٹوڈنٹ تھے، استاد شوکت منظور، میں ان کا شاگرد ہوں، اور الحمدللہ میں آلموسٹ سارے جو کلاسیکل، سیمی کلاسیکل آج کل جو چل رہا ہے وہ سبھی گا لیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اچھا گا لوں، باقی کوشش ہی ہوتی ہے انسان کی۔
تو کوئی خاص، کوئی بڑا شو جو جس کا آپ ذکر کرنا چاہیں کہ آپ کی بڑی کامیابی کی کہانی تھی وہ؟
بڑی کامیابی تو میرا سٹارٹ پاکستان ٹیلی ویژن سے تھا، اور 2013 میں نے ایک آواز پاکستان پروگرام تھا، اس میں نے ون کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کے بعد سے الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت دی اور بڑے لوگوں نے جانا. پھر میں نے پچھلی ویک ایک دو پروجیکٹ اور کیے, اور اس کے بعد پرائیویٹ پھر میں نے اپنے ویڈیوز وغیرہ کیے. ابھی بھی کام کر رہا ہوں, ابھی بھی عید پہ میرا گانا آ رہا ہے, تو آپ ضرور سنیے گا, آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا.
اچھا, تو آپ کا آج کل ایک نغمہ پاکستان میں اور سوشل میڈیا پر آپ نے بتایا بہت مقبول ہو رہا ہے, اکھیاں, اس کا کیا پس منظر ہے؟ کس نے لکھا, کس نے کمپوز کیا اور کیوں یہ اتنا مقبول ہو رہا ہے؟
یہ میں نے نیو ایئر پہ اس کو لانچ کیا, اور اس کا ویڈیو لانچ میں نے نیو ایئر پہ کیا, اور یہ اس کا جو کمپوزر ہے میوزک جو ہے وہ شہری خان ہے ہمارے پاکستان سے, انہوں نے کیا اور کمپوزیشن میری ہے, اور اس کو جو لکھا ہے وہ ہے رضا راحت, بہت اچھے شاعر ہیں پنجابی کے, انہوں نے اس کو لکھا ہے.
تو ان سب کی اجازت سے ہم آپ کا یہ نغمہ جس کی ریکارڈنگ آپ نے ہمیں بھیجی تھی اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں.
کسے دن والے اکھیاں ہیں, لامی نہ کسے دن والے اکھیاں, بڑے دکھ پاندے لے سولی چڑھ جاندے لے, بڑے دکھ پاندے لے سولی چڑھ جاندے, جنا لذت عشق دیاں چکیاں ہیں اکھیاں, لامی نہ کسے دن والے اکھیاں ہیں.
اکھیاں لامینا کسی دنار, اکھیاں محسن پاشا پی ٹی وی کے وائس آف پاکستان کا ٹائٹل جیتنے والے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں اسلام آباد سے, اور انہیں کا یہ نغمہ ہم نے پلے کیا آپ کے لیے. اور عدنان رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عدنان رضا.
وعلیکم السلام.
تو بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ موسیقی کی دنیا میں صرف شوق کی تکمیل کے لیے ہیں یا اسے پروفیشن کے طور پر اپنائیں گے یا اپنا رہے ہیں؟ تو لیجیے عدنان رضا کی پہلے موسیقی کی جھلک سنیے, اور اس کے بعد پھر ان سے ہم باتوں کا سلسلہ جاری کریں گے.
جینا سکھا دے او ہم سفر, اپنا بنا لے او ہم سفر, جینا سکھا دے او ہم سفر, اپنا بنا لے او ہم سفر, تجھے دل سے بھلاؤ بھی تو کو ہے پھر بھی تم میرے روبرو ہے.
عدنان رضا ایک ابھرتے ہوئے پاکستان کے گلوکار, ابھی ان کا نغمہ ہم نے پیش کیا. جی عدنان, اب سننے والوں کو بتائیے کہ کیسے یہ سفر شروع کیا اور یہاں تک کیسے پہنچے اور آگے کہاں تک جانے کا ارادہ ہے؟
پروفیشنلی سٹارٹ کیا تھا, پی ٹی وی سے سٹارٹ کیا تھا, اور پی ٹی وی ٹائم تھا شہباز, اس کے لیے میں نے پلے بیک کیا تھا, اور اس کے بعد یہ شروع ہوا. پھر میں نے اپنے سولو سانگز بنائے, اور پہلے پہلا جو میرا سولو سانگ تھا وہ تیرے لیے تھا. اس کے بعد اپنی پروڈکشنز بھی کی, اور ساتھ ساتھ پلے بیک کا کام بھی کر رہا ہوں, اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ مارننگ شوز اور کانسرٹس وغیرہ ساتھ بھی رہتے ہیں.
تو آپ سوشل میڈیا کو کتنا لے رہے ہیں اپنے ساتھ اپنے پروفیشن کو آگے بڑھانے کے لیے یا اپنے شوق کو آگے بڑھانے کے لیے؟
سوشل میڈیا اصل میں ایک وقت تھا جب لوگ میوزک جو ہے کیسٹ سے سنا کرتے تھے, اور کچھ عرصے بعد ایک البم ریلیز ہوتا تھا تو ہم ویٹ کرتے تھے یار نیکسٹ البم کب آئے گا. اب یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں اتنا گلوبل بن گیا کہ ایک سانگ ریلیز ہوتا ہے مووی کا اور اگلے دن وہ ہر کسی کے موبائل میں ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا آپ کے لیے بہت زبردست چیز ہے. آپ سوشل میڈیا کو فالو کریں گے تو آبویسلی آپ کے جو فالوورز بڑھیں گے اور آپ کا میوزک جو ہے وہ ہر گھر تک پہنچے گا.
موسیقی کا سیاست میں اور سیاسی جلسے جلوسوں میں بھی عمل دخل ہو گیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موسیقی کیا کسی سیاسی جماعت کی جلسے کے ساتھ ساتھ اس کے ووٹوں کی تعداد میں اضافے کی بھی وجہ بن سکتی ہے؟
ڈیفینیٹلی میوزک, تو آپ کو پتا ہے کہ ایون اسپورٹس میں, سیاست میں, ہر چیز میں میوزک کا بہت زیادہ عمل دخل ہے اب تو, اور آپ نے دیکھ لیا کہ ریسنٹ الیکشنز میں میوزک کا کتنا پوزیشن تھا. اچھا ہے میوزک, مینس کہ میوزک کو پروموشن ملتی ہے, سنگر کو پروموشن ملتی ہے, تو یہ بھی ٹرینڈ ایک نیا اسٹارٹ ہوا ہے.
بالکل, تو بے شکریہ. سمیر الطاف ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں. سمیر السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تو بتائیے آپ کتنی ابھر چکی ہیں موسیقی کی دنیا میں اور اپنے آپ کو کس مقام پر پا رہی ہیں اس وقت؟
میم میں نے 2014 میں نے موسیقی سیکھنے کا آغاز کیا تھا ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے, اور اس میں میرے بہت اچھے استاد فتح علی خان صاحب پٹیالہ والے اور استاد شوکت منظور صاحب تھے, اور اس کے بعد ابھی تک میں کر رہی ہوں میوزک. میں نے بتایا تھا آپ کو میں ٹیچنگ کرتی ہوں انٹرنیشنل اسلام یونیورسٹی اسلام آباد اسکول میں.
خاص طور پر کیا گاتی ہیں, غزلیں گاتی ہیں آپ؟
مجھے غزل اور جو سافٹ سانگ ہوتے ہیں گیت اور ہماری فلمی سانگ.
کوئی گیت اس وقت گا کر سنائیے ہمارے سننے والوں کو.
वादा करो साजना छूके मुझे तुम अभी जीवन की इस राह में हर गीत हर राह में बिछड़ेंगे ना हम कभी बिछड़ेंगे ना हम कभी बिछड़ेंगे ना हम कभी वादा करो साजना घबराए अनजाने दिल इन नजनबी राहों में छीने ना तुमसे कोई ले लो मुझे बाहों में कह दो कि हर रूप में क्या छाओ क्या धूप में रुत है अमर प्यार की जीवन की इस राह में हर गीत हर राह में बिछड़ेंगे ना हम कभी बिछड़ेंगे ना हम कभी बिछड़ेंगे ना हम कभी।
हमारे अगले मेहमान भी हमारे साथ हैं और उनका नाम है सुल्तान मदद। तो सुल्तान अस्सलाम वालेकुम कराची से।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं?
बेहद शुक्रिया आपका, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपकी एक मुख्तलिफ एक मुनफरिद जो खसूसियत है जिसकी वजह से हमने आपको इस प्रोग्राम में दावत दी है वो ये है कि आप पाकिस्तान में एक मादूम होती हुई जबान है वखी, जिसको प्रमोट करने के लिए जिसको महफूज करने के लिए आप अपने एक इदारे के साथ बुलबुलिक के साथ वाबस्ता हैं और मौसीकी के जरिए इस जबान को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ बताइए हमारे सुनने वालों को कि वखी जबान है क्या और क्यों ये खत्म होती जा रही है।
ये बोला जाता है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया उनका गोजाल में, अच्छा चाइना के कश्खर में, ताजिकिस्तान, उसके बाद रशिया, इन जगहों में बोला जाता है ये जबान।
तो इस जबान को जिंदा रखने के लिए फिर बुलबुलिक का जो ये इदारा था उसने काम शुरू किया और उसमें आप एक गुलकार के तौर पर आए। तो एक नगमा जो आपने बहुत पहले हमारे एक प्रोग्राम में गाया था, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग इस वक्त भी मौजूद है, तो वो नगमा मुझे तो भाई बहुत पसंद है और मैं मुझे यकीन है कि हमारे सुनने वाले भी उसको सुनेंगे तो बहुत पसंद करेंगे। इस नगमे में कहा क्या है?
ये एक आप कह सकते हैं रोमांटिक सॉन्ग है।
तो लीजिए भाई अब आपका इंतजार खत्म करते हैं, अपने सुनने वालों को वही जबान का एक नगमा सुनाते हैं।
दीलत दी वो ना बेखबर गो सिकमाज नजार गो दोगत रुजीगार गो है दीलत दी वो ना बेखबर गो सिकमाज नजार गो दोगत रुजीगार गो है यम जो दुनियावत जिर जबार गो इश्कत जो सफार गो दर पदार गो है यम जो दुनियावत जिर जबार गो किश्त जो सफार गो मजत दर पदार गो है जहान तू लाले बदख्शान तू पुज़वे अरमान तू है नियत गुख्तन दम जहान तू लाले बदख्शान तू पुज़वे अरमान तू है जो जन जो पुज़वे मेहमान तू ये इश्क़ है तूफान तू तूफान राम खुशबू
جی ایک جھلک آپ نے سنی ان ابھرتے ہوئے پاکستانی گلوکاروں کی گفتگو اور موسیقی کی جسے ہم نے گزشتہ دنوں اپنے خصوصی عید شو میں نشر کیا تھا۔ عید کے موقع پر کھانے پینے میں کچھ نہ کچھ بے احتیاطی ہو ہی جاتی ہے جس کی وجہ سے صحت کے کچھ مسائل پیش آ جاتے ہیں اور عید کا دن یا اس سے اگلے کئی دن ڈاکٹروں کے چکروں میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن اب ڈاکٹروں کے چکروں سے لوگوں کو بچانے کے لیے پاکستان میں ٹیلی میڈیسن کا سلسلہ بھی کئی شہروں میں شروع کر دیا گیا ہے۔ ایسا ہی ایک سلسلہ کراچی میں بھی جاری ہے اور اس بارے میں ہمارے ساتھی سدرا ڈار نے کراچی سے ایک رپورٹ ارسال کی ہے جس کے مطابق وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے میڈیکل کالجوں میں خواتین طالبات بڑی تعداد میں طب کی تعلیم مکمل کرتی ہیں لیکن خواتین ڈاکٹرز ڈگری یافتہ ہونے کے باوجود شادی کے بعد مختلف نجی مصروفیات کے باعث پریکٹس چھوڑ دیتی ہیں۔ کراچی سے تعلق رکھنے والی دو ڈاکٹرز نے گھر بیٹھی خواتین ڈاکٹرز کو ایک ایپ کے ذریعے کم آمدن والے علاقوں میں موجود کلینک سے منسلک کر دیا ہے۔ تو لیجیے اس رپورٹ میں سنتے ہیں مزید تفصیلات۔
بینش ڈاکٹر ہیں لیکن شادی کے بعد بیٹے کی پیدائش اور گھریلو ذمہ داریوں کے سبب وہ اپنی پریکٹس جاری نہ رکھ سکی، لیکن دو برس قبل انہوں نے آن لائن کنسلٹنسی کے ذریعے میڈیکل کی فیلڈ سے ٹوٹا رشتہ جوڑ لیا۔
میری فوراً شادی ہوئی تو مجھے کیریئر کا بہت تھا، لیکن یہ بھی ضروری ہے ٹو گیٹ میرڈ، آپ شادی کریں، آپ سیٹل ڈاؤن ہوں، آپ کے بیبیز ہیں، ان کو ٹائم دیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، یہ آپ کے ان کے رائٹس ہیں آپ کے اوپر اور آپ کے کیریئر کے بھی ہیں۔ یہ مطلب ان بٹوین جاب ہے، یعنی اگر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ میریڈ ہیں آپ گھر پہ بیٹھے، اٹس ناٹ جسٹ فار میریڈ ویمن۔
عالمی ادارہ صحت کے 2015 میں ہونے والے سروے کے مطابق پاکستان میں 100,000 میں سے 178 اموات دوران زچگی ہوتی ہیں جس کی اہم وجہ لیڈی ڈاکٹر اور تربیت یافتہ نرسوں کی کمی بھی ہے۔ اس مسئلے کو ڈاکٹر سارا بہت اچھے سے سمجھتی ہیں، ان کی اور ڈاکٹر عفت کی کہانی بھی ان سے مختلف نہیں جو شادی کے بعد میڈیکل کی فیلڈ کو وقت نہ دے سکی، اور اسی بات نے ان کو صحت کہانی جیسا پلیٹ فارم بنانے کی ہمت دی جو ان جیسی ڈاکٹرز کو واپس فیلڈ میں لا سکے تاکہ دور دراز علاقوں میں رہنے والی خواتین کے صحت کے مسائل سے نپٹا جا سکے۔ اس نیٹ ورک میں 1500 ڈاکٹرز ہیں جبکہ 60 ڈاکٹرز آن لائن کلینک کر رہے ہیں۔
کمیونٹیز میں کلینک کرتی رہی ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کے پاس فیمل ڈاکٹر کا جب ایکسس نہیں ہوتا تو کتنی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں پر پھر وہ جگہ کوکس یا حکیم یا ایسے لوگ جن کو ہیلتھ کیئر نہیں کرنی چاہیے وہ لوگ لے لیتے ہیں۔ پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو نرسز، جو کمیونٹی مڈ وائف، جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہمارے ہاں گاؤں دیہاتوں میں کام کر رہی ہیں اور اپنے کلینکس چلا رہی ہیں، ان کے پاس ہم جاتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں لیکن ہم آپ کے کام کو بہتر بنانے آئے ہیں۔ تو ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ ایک بیٹر ہیلتھ کیئر ورکر بن سکے، اور ان کو ایک سافٹ ویئر سکھاتے ہیں، ایک ٹیلی میڈیسن سافٹ ویئر جس کے ذریعے جو بھی پیشنٹ ان کے کلینک میں آتا ہے اس کو وہ ہمارے نیٹ ورک آف آن لائن ڈاکٹر سے لنک کر دیتی ہیں ایک لیپ ٹاپ کے ذریعے۔
صحت کہانی کی کو فاؤنڈر ڈاکٹر عفت کا کہنا ہے کہ بیشتر ڈاکٹرز کا پریکٹس جاری نہ رکھنے کی وجہ گھریلو مسائل اور اسپتال میں سہولیات کی کمی ہے۔
خواتین ڈاکٹرز کا وہ یہ ہے کہ وہ کام کرنا چاہتی ہیں، انہیں شاید فیملی کی سپورٹ بھی ہے، اجازت بھی مل جاتی ہے، بٹ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں ہمارے ہاں کتنے ہاسپٹلس ہیں جس میں ڈے کیئر سروسز موجود ہیں بچوں کے لیے، تو وہ خواتین جو بہت ایکٹیولی کام کرنا بھی چاہتی ہیں، شاید سپورٹ بھی ہے ان کے پیچھے، لیکن جب ہم ایک خاتون کے پروفیشنل لائف کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کریں گے تو وہ کس طرح پریکٹس کریں گے۔
کراچی سمیت ملک بھر میں کام کرنے والی 25 کلینکس میں ڈاکٹرز کا مریض سے رابطے کا ذریعہ ایک ماہر تربیت یافتہ نرس ہوتی ہے جس نے ان دونوں کے تعلق کو مضبوط بنایا ہوا ہے۔
پیشنٹس آتے تھے تو ہم بولتے تھے ہم آپ کی جو ہے نا آن لائن ڈاکٹر سے بات کرواتے تو پیشنٹس پریشان ہو جاتی تھی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ابھی مجھے ڈاکٹر دیکھے گی نہیں، فلاں جگہ پہ میں گئی تو وہ ڈاکٹر نے مجھ سے صرف 2 منٹ بات کی، اور تو مجھے جب وہاں تسلی نہیں ہوئی تو یہ کیا مجھے لیپ ٹاپ پہ کیسے دیکھے گی یا فون پہ کیسے ہم بات کریں گے۔ تو پھر ہم ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر ان کو اتنی اچھی طرح مطمئن کرتے ہیں کہ وہ سیکنڈ ٹائم اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لے کے آتے ہیں۔
اس طریقے کار سے خواتین مریضوں کو خاتون ڈاکٹر کے ساتھ اپنی بیماریوں پر بات کرنے کی آسانی ملی ہے جو پہلے نہ تھی، جبکہ دوسری جانب گھر بیٹھے کام کرنے والی ڈاکٹرز کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
جی پروگرام آپ کی دنیا میں، یہ تھی پاکستان میں ٹیلی میڈیسن کے حوالے سے ایک رپورٹ۔ خواتین ڈاکٹرز ڈگری حاصل کرنے کے بعد جب گھر بیٹھ جاتی ہیں تو اس طرح ان کی کئی برسوں کی محنت اور اپنا اور حکومت کا سرمایہ تو ضائع ہوتا ہی ہے، لیکن اس سے ان کے گھر میں کئی قسم کے مسائل اور جھگڑے بھی جنم لے سکتے ہیں۔ اسی قسم کے مسائل یا ان سے ملتے جلتے مسائل ہیں جو کبھی کبھی بڑھ کر گھروں کے ٹوٹنے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھی علی رانا کی رپورٹ بھی اسی بارے میں ہے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سماجی تبدیلیاں ہوں، معاشی مسائل ہوں یا کوئی اور وجہ، پاکستان میں طلاق کی شرح میں لگاتار اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ صرف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد نے گزشتہ 16 ماہ کے دوران 1048 جوڑوں میں طلاقیں ہوئیں جن میں سے 414 خواتین نے خود خلع حاصل کی۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ عام لوگوں میں برداشت کی کمی اور اپنی خواہشات کو سب سے مقدم سمجھنے کی وجہ سے طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو لیجیے اسلام آباد سے علی رانا کی یہ رپورٹ۔
پاکستان میں سماجی رویوں میں ناہمواری اور کئی وجوہات کی بنا پر طلاق کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کے ریکارڈ کے مطابق سال 2018 کے دوران صرف اسلام آباد کے شہری علاقوں میں 779 طلاقیں رجسٹر ہوئیں، جن میں سے 316 خلع کے کیسز تھے، جن میں خواتین نے عدالتوں سے ڈگری حاصل کی اور پھر ثالثی کونسل میں کیس آئے، لیکن یہاں بھی میاں بیوی کا آپس میں اتفاق نہ ہو سکا اور بالآخر طلاق ہو گئی۔ اسی سال 427 مردوں نے اپنی بیویوں کو طلاقیں دی۔ 2019 کے پہلے 4 ماہ کے دوران اسلام آباد میں طلاق کے 269 کیسز رجسٹرڈ ہوئے، جن میں سے 98 خواتین نے خلع لے لی۔ چیئرمین ثالثی کونسل اسلام آباد سید شفاقت حسین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طلاق کی شرح ارینج میرج کے مقابلے میں لو میرجز میں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ جذباتی فیصلوں کے بعد زندگی کی مشکل حقیقتوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔
سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ نہیں سکتی نا، وہ نہ مرد سمجھ سکتے ہیں اس حساب سے، نہ عورت سمجھ سکتی ہے۔ تو بعد میں جب ان کا انٹریکشن ہوتا ہے تو پھر اس وقت یہ پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں کہ ان کے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں نا وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔
شفاقت حسین نے کہا کہ طلاق کی ایک دوسری بڑی وجہ میاں بیوی کا شادی سے پہلے ایک دوسرے پر بڑی بڑی امیدیں لگانا ہے۔ اکثر جوڑے ایک دوسرے پر امیدیں باندھ لیتے ہیں اور پھر جب عملی زندگی میں یہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی طلاق دیکھنے میں آئی ہے۔
جی میرے ساتھ باہر نہیں جا رہا، مجھے ٹائم نہیں دے رہا، اس طرح کی ہوتی ہیں چیزیں۔ بعض ایسی بھی چیزیں ابھی سامنے آ رہی ہیں کہ جی یہ مجھے وہ جو ہے نا خرچہ نہیں دے رہا، کہ یعنی اس کی ڈیمانڈ جتنی ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی جاتی۔
چیئرمین ثالثی کونسل نے کہا کہ اس سارے عمل میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے فریق بچے ہیں۔
بچے سب سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ بچے میں ان سے اکثر یہ پوچھا، آپ کے بچے ہیں؟ جی ہاں بچے ہیں۔ میرے کتنے ہیں؟ جی دو ہیں، ایک ہے، تین ہیں، چار چار بھی ہیں۔ وہ کس کے پاس ہیں؟ جی وہ ماں کے پاس ہیں۔ تو سب سے زیادہ بےچارے وہ یا باپ کے پاس ہوتے ہیں یا ماں کے پاس، ظاہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، تو افیکٹیز وہی بنتے ہیں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلاق کے کیسز لڑنے والی خاتون وکیل طیبہ ممتاز نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس نوجوان جوڑے آتے ہیں اور بعض اوقات ایسے جوڑے بھی آتے ہیں جو درمیانی عمر کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طلاق کی بڑی وجہ برداشت کی کمی اور ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہونا ہے۔
چاہے وہ ویمن ہو یا مین ہو، ان کی جو ٹالرنس ہے وہ بالکل زیرو ہو چکی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ بالکل نہیں ہے، اور لیک آف ٹرسٹ بھی ایک ریزن آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں چونکہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں۔ کچھ فورس میرجز ہوتی ہیں جو بعد میں جو انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کے باعث، اور لڑکی اور لڑکے کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ یہ شادی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوئی تھی، تو لہٰذا وہ چل نہیں سکتے ہیں۔
طیبہ ممتاز کا کہنا تھا کہ ماضی میں سوشل اسٹیٹس کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب معاشرتی فرق بہت بڑی وجہ ہے۔
سوشل سٹیٹس میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے دونوں کے، تو بھی وہ ایک دوسرے کو بیئر نہیں کر پاتے ہیں۔ اس میں بھی جو ہے ایک دوسرے کی لائف کو جو ہے وہ کمپیریزن، دوسروں کی لائف کے ساتھ جب اپنا کمپیریزن کرنے لگتے ہیں کہ فلاں کے ہسبینڈ فلاں کی وائف ان کے ساتھ یہ ہے اور ہمیں وہ چیز اویلیبل نہیں ہے، یا پھر ہمیں وہ چیز نہیں مل پا رہی جیسے کہ ہم ڈیزرو کرتے تھے، یہ ایک مینٹل جو ہے سوچ بن چکی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ایک مینٹلٹی ہم لوگوں کی بن سکے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی جو سچویشن ہے وہ یہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں، چاہے وہ عورت کی طرف سے ہوں چاہے وہ مرد کی طرف سے ہوں۔
پاکستان کا شمار ایسے ممالک میں کیا جاتا تھا جہاں طلاق کی شرح ماضی میں بہت کم تھی، لیکن اب اس میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں ثالثی کونسل میں ایسے مقدمات بھی درج کرائے گئے جہاں بعض مرد حضرات نے پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی رچائی اور اس دوسری شادی کی وجہ سے پہلی شادی بھی خطرے سے دوچار ہو گئی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں۔ ہماری فون لائنز کھلی ہیں، ڈائل کیجئے ہمارا ٹول فری نمبر 0800-777-8789۔ تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ۔
جی، پروگرام ہے آپ کی دنیا، میں ہوں اس کی میزبان یاسمین جمیل، اور ہماری گفتگو ابھی جاری ہے. کچھ رپورٹیں آپ نے بھی سنی ہیں, رپورٹوں کا سلسلہ آگے بھی چلے گا, گفتگو آگے بھی چلے گی, لیکن اس وقت ہم اپنے سننے والوں سے مخاطب ہیں اور ان سے ہم عرض کریں گے کہ آج ہم نے آپ سب کے لیے ایک سوال دیا ہے کہ آپ کی یہ عید گزشتہ عیدوں سے کس طرح مختلف تھی اور اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. پروگرام کے آخر میں ہم ہمارا ایک لسنرس کا جو کالرز کارنر ہے اس میں آپ کی کالز لیں گے, تو اپنے جوابات تیار رکھیے اور ہمیں مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789, اسے نوٹ کر لیجیے اور ہم سے ضرور رابطہ کیجیے پروگرام کے آخری حصے میں. اور اس وقت ہم چلتے ہیں آپ کی دنیا کے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ابھی ہم نے گفتگو سنی کہ پاکستان میں طلاق شرح میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, کئی وجوہات بھی سامنے آئیں, لیکن ایک وجہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے گھر کے معاشی مسائل. اگر گھر میں معاشی مسائل اتنے زیادہ نہ ہوں تو بہت سے جھگڑے جنم ہی نہیں لیتے, اور اگر جنم لیتے ہیں تو وہ حل بھی ہو جاتے ہیں. اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں اپنا جو گھر کی مالی حالت اس کو بہتر بنائیں, اور گھر کی مالی حالت تو کو بہتر بنانے کے لیے وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں یا اتنی تعلیم یافتہ ہوں کہ انہیں کوئی نہ کوئی روزگار مل جائے یا اپنا روزگار وہ خود کمانے کے قابل ہو سکیں. تو یہ سب کام جو ہیں پاکستان کی کے جو کالجز ہیں, جو تعلیمی ادارے ہیں, جو یونیورسٹیاں ہیں, ہم یہ دیکھنا چاہیں گے آج کہ کیا وہ اس طرف توجہ دے رہی ہیں کہ خواتین کو معاشی طور پر کس طرح مستحکم کیا جائے اور ان کو کیا ایسے سکلز سکھائے جائیں کہ جب وہ اپنی عملی زندگی میں جائیں یونیورسٹیوں سے اور تعلیمی اداروں سے فارغ ہونے کے بعد تو وہ اپنا روزگار خود کمائیں, جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کے مالی مسائل جو ہیں ان کو بہتر کر سکیں اور گھروں میں جھگڑے اور جو طلاق تک نوبت پہنچتی ہے اس سے بچا جا سکے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کے ایسوسیٹ پروفیسر اور ڈائریکٹر بزنس انکیوبیشن سینٹر ڈاکٹر کے کے بغور اسلام آباد سے. السلام علیکم ڈاکٹر بغور صاحب.
وعلیکم السلام یاسمین, کیسی ہیں؟
میں بالکل ٹھیک ہوں, بے شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کی دنیا میں ہم آپ کو پہلی بار مدعو کر رہے ہیں, تو کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ پاکستان کی یونیورسٹیاں خاص طور پر خواتین کو تعلیم کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کیسے تیار کر رہی ہیں, کیونکہ آپ کا تعلق یونیورسٹی سے ہے تو ہم یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں اس وقت. جی
بالکل, مطلب ایک تو جو کچھ فیکٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج جو ہے یونیورسٹیز کے اندر جو فیمیل پروپورشن ہے وہ میل پروپورشنز کے مقابلے میں بڑھتی جا رہی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نمل کی بات کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس نمل کے اندر 35% جو ہیں وہ فیمیلز ہیں اور 65% جو ہیں وہ میل ہیں. اچھا میں اگر اسی فیکٹس پہ بات کروں تو اگر ہمارے پاس اسکولس اور کالجز میں دیکھیں اور رورل اور اربن ایریاز میں دیکھ رہے ہیں تو پچھلے تقریباً 15 سے 20 سال کے اندر جو فیمیل پرپورشن ہے وہ بہت زیادہ جو بڑھی ہے, جو کہ پہلے ٹرینڈ پاکستان جیسی کنٹریز کے اندر نہیں تھا. ایون ہم اگر ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں نہیں کرتے, اس میں جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اب شاید سوسائٹی اور انڈیویجولی خواتین بھی یہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہے. مطلب دیر واز اے ٹائم کہ جب پاکستان میں میل واز کنسیڈرڈ ایز اے بریڈ ونر اور فیمیل واز کنسیڈرڈ ایز اے ہوم میکر. سو مجھے لگتا ہے کہ وہ جیسے ابھی پہلے بات چل رہی تھی کچھ اکنامک برڈنس ہیں, کچھ کلیشز ہیں, سوشل اسٹیٹس میں چینجز آ رہی ہیں, تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنس بن رہی ہیں بڑھ رہی ہیں, تو اس کانٹیکس میں اگر میں دیکھوں تو یہ بھی ہے. جو میں نے جتنی بھی ادھر بچوں سے بھی بات کی ہے, ہمارے جو اسٹوڈنٹس بھی ہوتی ہیں یا ایون جو فیکلٹی ممبرس بھی ہیں, تو وہ ایک اکنامیکل پریشر ہے جس کی وجہ سے جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ یونیورسٹیز میں آ رہی ہیں, اور جو آ رہی ہیں ان میں جو مارکس لینے کی یا کلاس میں پوزیشنس کی جو پروپورشنس ہیں وہ بھی کرتے رہے جو ہے نا وہ خواتین کی بڑھ رہی ہیں. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایز سچ کوئی پالیسی تو نہیں واضح یونیورسٹی لیول پہ جہاں جس کے ذریعے فیمیلز کو پروموٹ کیا جائے, لیکن فیمیلز خود جو ہیں وہ مین اسٹریم میں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں.
لیکن آپ کی یونیورسٹی میں, آپ کی یونیورسٹی میں گزشتہ دنوں کچھ ہم نے آپ سے سنا تھا کہ کوئی انکیوبیشن سینٹرز بن رہے ہیں, گورنمنٹ نے بنائے ہیں یا کچھ این جی اوز کی مدد سے قائم ہو رہے ہیں, ان کا ذکر کیجئے کہ اس میں خواتین کو جو بزنس کے سکل سکھائے جا رہے ہیں تاکہ جب اپنی عملی زندگی میں جائیں تو کوئی نہ کوئی ہنر ان کے پاس ہو, کوئی نہ کوئی طریقہ ان کے پاس ہو کہ وہ اپنا کاروبار خود شروع کر سکیں.
جی فار ایگزامپل ہمارے پاس ابھی تقریباً 30 کے نزدیک انکیوبیشن سینٹرز ہیں یونیورسٹیز میں, اور نمل کے اندر پاکستان کا سب سے لارجسٹ انکیوبیشن سینٹر جو ہے وہ موجود ہے ان ٹرمز آف اسپیس, جو کہ 68,000 اسکوائر فٹ ہے. ہم نے ابھی ایک ڈائس کا پروجیکٹ چلا ہے برٹش کاؤنسل کی فنڈنگ سے, اس میں ہم نے سوشل اور کریٹو جو ڈومین ہے اس کے اندر ہم نے پروموٹ کیا ہماری خواتین کو کہ وہ آئیں और इवन मेल्स भी अलाउड हैं, लेकिन हम प्रमोट कर रहे हैं तो इंक्लूसिव हो, जिसमें फीमेल्स या जो माइनॉरिटीज हैं या जो डिसेबिलिटीज वाला एलिमेंट है उसको भी हमने जो है वो कंसीडर किया। तो उसमें हमने खवातीन को कहा है कि वो उनको प्रमोट किया कि वो आए और अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करें। तो 6 मंथ्स का प्रोग्राम है जो रेडरेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हम उनको देते हैं, और ये 6 मंथ का कोहोर्ट होता है और उसके बाद हम उनको इंडस्ट्री के साथ भी कनेक्ट करते हैं, फ्री ऑफिस स्पेस देते हैं, हम उनको फ्री कंपनी रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, उनकी जो टैक्स और तमाम मामलात हैं उसके ऊपर हम उनको कंसल्टेंसीज देते हैं, और कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट पहला दूसरा तीसरा बिजनेस जो है वो हम उनको ला के दें ताकि वो एक दफा मेन स्ट्रीम्स के अंदर जो है वो आ जाए।
तो ये सिलसिला
अभी तक हमारे पास,
जी जी बोलिए बोलिए,
20 हमारे पास अभी जो है जो ये वाला कोहोर्ट चल रहा है इसमें हमारे पास 20 जो है वो ग्रुप्स आए हैं, और उन ग्रुप्स के अंदर तकरीबन हमारे पास आप ये समझ लेंगे 75% ग्रुप्स ऐसे हैं जिसके अंदर जो है वो फीमेल जो है रिप्रेजेंटेशन मौजूद है।
अच्छा, तो आप समझते हैं कि अब ये जो तालिबात हैं जब यूनिवर्सिटी से निकलेंगी ये इनक्यूबेशन सेंटर से, तो वो अपना कोई ना कोई रोजगार जाते ही शुरू कर देंगी तालीम मुकम्मल करने के बाद, या उन्हें कुछ देर लगेगी एडजस्ट होने में?
हमारा असल में जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो सोसाइटल कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो ज्यादा हैं, क्योंकि समटाइम्स जहाँ तक यूनिवर्सिटी में खातून होती हैं उसकी फैमिली कॉन्फिडेंट होती है, उनको पता होता है कि वो यूनिवर्सिटी जा रही हैं आ रही हैं, सो उसके बाद जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से निकलती हैं और वो कहती हैं कि मैंने मार्केट प्लेस में जाना है, तो उनकी फैमिली की तरफ से इवन पेरेंट्स की तरफ से उनको रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो जाती है।
अच्छा,
इवन जब शादी होती है समटाइम्स अगर पेरेंट्स की सपोर्ट मौजूद हो शादी हो जाती है तो शादी के बाद बहुत कम ऐसा देखने में मिला है कि जो फैमिली की जो सपोर्ट है वो उनको जो है वो मौजूद हो। दूसरी साइड पर अगर पाकिस्तान जैसी सोसाइटी का देखें तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इस्लामाबाद जैसी कम्युनिटी के अंदर अभी भी बहुत बड़ी प्रोपोर्शन है जहाँ फीमेल को जो है वो होम मेकर तसव्वुर किया जाता है, वो इकोनॉमी की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेल इज कंसिडर्ड टू बी द रिस्पॉन्सिबल। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी डोमेन है जहां अगर खवातीन बढ़ती हैं और उनको अगर इकोसिस्टम और फैमिली सपोर्ट मिल जाती है तो वो बहुत बेहतर और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो सकती हैं, और उसके हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स भी जो हैं वो लोकल मार्केट में जो हैं वो मौजूद होंगे, जिसकी वजह ये थी कि उनके पास फाइनेंशियल बर्डन्स नहीं थे, फैमिली की सपोर्ट हुई और उन्होंने अपने बिजनेस किए और बहुत सक्सेसफुल हो गए। लेकिन वो जो एक आइडियल सिचुएशन है उस इकोसिस्टम की वो हर जगह देखने को नहीं मिलती। तो बहुत ही जो खवातीन हैं वो अपना बिजनेस सक्सेसफुल इस वजह से भी नहीं कर पाती क्योंकि उनके जो सोशल प्रेशर्स हैं बिजनेस ना करने के वो बढ़ जाते हैं।
और इसके अलावा आपने कहा कि आपके नबल में तो है ये इनक्यूबेशन सेंटर्स हो रहे हैं और ख्वातीन को जो यूनिवर्सिटियों में है ये स्किल सिखाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनको अपने भी कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से वो अगर चाहें भी तो ये स्किल्स सिखाने में उनको इतनी आसानी नहीं है कि वो सारी ख्वातीन को या जितनी भी तालिबात हैं उन सबको इतना मुसल्ला कर दें स्किल्स के साथ कि वो जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो उन्हें कोई मसाइल पेश ना आए, खासतौर पर माली। तो आप बताइए कि पाकिस्तान का हायर एजुकेशन कमीशन जब 2002 में कायम हुआ था तो बहुत कामयाब रहा था, और जो हायर एजुकेशन रैंकिंग सिस्टम है उसके मुताबिक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियाँ जो थी 2002 से 2008 तक के अरसे में दुनिया की पहली 200 से 500 रैंक की यूनिवर्सिटियों में शामिल हुई थी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की कोई एक भी यूनिवर्सिटी पहली आला तरीन 500 यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त में शामिल नहीं है। तो आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजूहात हैं?
देखिए, सबसे बड़ी जो वजह है वो पॉलिसी है। मुझे ये लगता है कि हायर एजुकेशन कमीशन और मे बी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पॉलिसी पॉइंट के ऊपर क्लियर नहीं है। HEC को एम्पावर होना चाहिए, यूनिवर्सिटी को एम्पावर होना चाहिए, ये मतलब एक बड़ी एक लाइन है जिसकी वजह से जो डिसीजन है मुझे लगता है कि वो पेंडिंग पड़े हैं और नहीं हो पा रहे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ये क्लेम करती हैं कि वो एजुकेशनल थिंक टैंक्स हैं तो उनको एम्पावर होना चाहिए, उनको ऑटोनोमस होना चाहिए, उनको डिसीजन लेने चाहिए, वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने आगे कैसे बढ़ना है। HEC की जो पॉलिसी है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो कंट्रोल का फैक्टर है कि वो अपनी मोनोपोली, अपना कंट्रोल, अपनी पावर को कायम रखना चाहती है। उसके पीछे भी बड़ी वजूहात हैं, उनको लगता है कि अगर यूनिवर्सिटी के हाथ में दे दिया गया तो वो यूनिवर्सिटी उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगी। दूसरा जो एक फैक्टर है वो ये है कि HEC जो है वो उसकी जितनी भी पॉलिसीज आप देख लें तो वो आपस में एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है। तीसरी जो वजह मुझे नजर आता है वो ये है कि HEC की जितनी भी पॉलिसीज हैं आप उनमें देखें तो आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी कि वो फोकस करती हैं क्वांटिटी के ऊपर, वो क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। और वो शायद क्वालिटी पे फोकस कर नहीं सकते हैं, उनको बजट लेने के लिए भी फिगर्स दिखानी पड़ती हैं और उनको लगता है कि एक ट्रस्ट फैक्टर भी नहीं मौजूद कि अगर हमने क्वालिटी की बात की तो यूनिवर्सिटीज जो हैं वो मैनुपलेट कर सकती हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं उसको मैनुपलेट कर सकते हैं। तो वो जब भी कोई भी पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें वो नंबर्स डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी इतनी पब्लिकेशन होनी चाहिए, वो ये नहीं कहेंगे कि आपकी अच्छी पब्लिकेशन हो या बुरी हो। तो वो उनकी मतलब जो भी आप क्राइटेरिया को उठा के देखें ना तो वो है। और जो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट पार्ट हुआ जिसका आप फिगर्स भी ले रही थी कि रिसर्च के हवाले से है, पाकिस्तान में HEC बनी और उसने अपनी प्रमोशन के साथ अलाइंड किया रिसर्च पब्लिकेशंस को, तो उस रिसर्च पब्लिकेशन की वजह से उन्होंने कहा कि या तो आप पाकिस्तानी जर्नल में पब्लिश करेंगे या इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में पब्लिश करेंगे। अब इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स जो हैं वो ज्यादातर US के हैं या यूरोपियन कंट्रीज के हैं, इंग्लैंड के हैं फॉर एग्जाम्पल। अब वहां जो पेपर पब्लिश होते हैं वो उनके इंडिजिनस इश्यूज और चैलेंजेस की बेसिस पे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो सोशल साइंसेज में ह्यूमैनिटीज में कोई एक भी इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस में जब ये टारगेट रखा गया कि आपको उन जर्नल्स में पब्लिश करवाना है तो पाकिस्तान के इश्यूज वहां एड्रेस नहीं हुए। सो जितने भी रिसर्चर्स थे उनका फोकस उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में लग गया बिकॉज उनको पता था कि प्रमोशन उस वक्त होगी जब पब्लिकेशन होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ जिसकी वजह से जो हमारी जो सोशल इम्पैक्ट है वो उन पब्लिकेशंस का या उस रिसर्च का हमारे इकोनॉमी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ।
और यही वजह है कि फिर वो और यही वजह है कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटियां हैं वो उतनी आगे जो रैंकिंग में बढ़ गई थी वो फिर दोबारा से वापस आ गई, क्योंकि एक वजह ये भी थी कि रिसर्च के शोबे में भी फंडिंग भी तो कम कर दी गई और ये जब फंडिंग नहीं होगी तो रिसर्च आगे कैसे चलेगी। तो क्या आप क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत क्या प्लानिंग कर रही है हायर एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए? आपके पास एक मिनट है।
अभी जो जैसे मैंने कहा ना कि पॉलिसी के अंदर है कि मुझे ये लगता है कि शायद वो थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज को एम्पावर कर रही हैं, उसके बारे में सोच रही हैं और साथ ही ये भी सोच रही हैं कि पब्लिकेशन के अलावा जो एंटरप्रेन्योरशिप है या फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ भी जो है वो थोड़ा सा फोकस जो है वो बढ़ाया जाए। जैसे उन्होंने भी स्टार्टअप पाकिस्तान या ऐसी कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनिशिएट जो हैं वो किए, तो मुझे ये लगता है। लेकिन जो मेन मुझे जो इश्यूज नजर आ रहे हैं वो ये है कि जब तक पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज को डिक्लेयर नहीं किया जाता कि वो कंसल्टिंग हाउसेस बने और प्रोफेसर्स को ये अलाउ नहीं किया जाता कि वो अपनी कंसल्टेंसी कर सकते हैं या अपने बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं तो वो एक एंटरप्रेन्योरल नेशन नहीं डेवलप कर पाएंगे। तो फाइनली भी मुझे लगता है कि अभी पॉलिसी के एरिया के ऊपर बहुत बड़े गैप्स मौजूद हैं और जिनको पहले सॉल्व करना बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी है। तो बेहद शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर के बगूर साहब, इस्लामाबाद से आप हमारे साथ टेलीफोन पर थे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस या नमल के एसोसिएट प्रोफेसर हैं आप और डायरेक्टर हैं बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के नमल के। आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हुए हम आपकी दुनिया का ये प्रोग्राम अब आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
जी प्रोग्राम है आपकी दुनिया, मैं हूँ आपकी दुनिया की मेज़बान यास्मीन जमील और अभी हमने बहुत सारी बातें की पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों की और पाकिस्तान की उन ख़वातीन की जो कि मुख्तलिफ बिज़नेस के शोबों में आना चाहती हैं और अपने घरेलू मसाइल की वजह से नहीं आ पाती। और हमने ये भी जिक्र किया कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो और घरों के जो झगड़े हैं जो माली मसाइल हैं उसकी वजह से घरों को टूटने के मौके या سانحوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے, لیکن ہمارے ہم یہ بھی کہیں گے کہ پاکستان میں ایسی خواتین موجود ہیں جو آگے بڑھ رہی ہیں اور بزنس کے شعبوں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں. ایسی ہی ایک خاتون ہیں سمینہ فاضل, جو کہ بیسیکلی تو فیشن ڈیزائنر تھیں, لیکن انہوں نے اپنی گارمنٹ فیکٹری قائم کی ہے. ان سے آپ کی گفتگو ہم سنواتے ہیں, لیکن ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. جی سید حبیب حسین شاہ صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام یاسمین جمیل, کیا
میں ٹھیک ہوں؟ بتائیے آپ کی عید کیسے گزری, کیسی مختلف تھی؟
عید مبارک.
جی تو کیسے آپ کی عید مختلف تھی پچھلی عیدوں سے؟
بس دیکھیں نا کہ ہر نئی عید جو ہوتی ہے اس کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہوتا ہے پچھلی عیدوں سے. یہ معاملہ ہر نئی عید میں نئی نئی چیزیں آتی ہیں, مہنگائی زیادہ ہوئی ہے. میں نے کالم بھی لکھا کہ رمضان میں سب سے زیادہ مہنگائی مسلمان ملکوں میں ہوتی ہے اور بالخصوص پاکستان کشمیر میں. لاکھ کے موضوع پہ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں, آج سے 50 سال اور طلاق کو اتنا تھا کہ کسی اچھی جگہ بیٹھ وہ کہیں جنگل میں یا ویران تک.
ہاں سید حبیب صاحب, آپ کے ٹیلی فون کی کوالٹی اچھی نہیں ہے, اور ہم نے اپنے سامعین کو دعوت دی تھی کہ اگر وہ بتائیں کہ ان کی عید یہ جو گزشتہ ہے کیسی گزری ان کی گزشتہ عیدوں سے, تو لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی کالر نہیں. میرا خیال ہے آج بھی وہ عید کے کھانوں میں اور عید کی مصروفیات میں مصروف ہیں. کچھ کالرز نے ہمیں کال کر کے پوچھا ہے کہ ایک پروگرام ہمارا 360 جو ویو 360 ہے وہ کیوں نہیں نشر ہو رہا, تو کچھ ٹیکنیکل خرابیاں غالباً ہوں گی. یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر آپ اردو وی اے ڈاٹ کام پر ٹیون کریں تو آپ اس پر ہمارا پروگرام دیکھ سکیں گے ویب سائٹ پر نا, تو آپ کو یہ پروگرام دیکھنے کو مل سکے گا. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہم نے ذکر کیا تھا ابھی کہ ہم سمینہ فاضل ہیں, ایک فیشن ڈیزائنر ہیں اور وہ ان کی اپنی ایک گارمنٹ فیکٹری ہے, تو ہم ان سے گفتگو آپ کو سنواتے ہیں کہ کیسے وہ اپنی گارمنٹ فیکٹری چلا رہی ہیں.
اپنی ایک گارمنٹ فیکٹری سے اپنے کام کا آغاز کیا اور اس کے بعد جو ہے میں برائڈل ویئر میں جو ہے آئی, اور ماشاءاللہ سے جو ہے اب میں ایکسپورٹ میں بھی ہوں, ڈیزائننگ بھی کرتی ہوں اور میری اپنی مینوفیکچرنگ کی یونٹ لگائی ہوئی ہے جہاں ہم برائڈل ویئر تیار کرتے ہیں اور وہ بہت پسند بھی کیے جاتے ہیں, اور بہت ساری خواتین کو ٹریننگ پروگرامز بھی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ کہ پاکستان میں خواتین جو اسکلڈ ہینڈز ہیں ان کی بہت زیادہ مانگ بھی ہے, اور اگر ان کو بہتر طور پہ ٹریننگ پروگرامز دیے جائیں اور ان کو پھر کام میں استعمال کیا جائے تو بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا اچھی چیزیں ہم بنا سکتے ہیں.
آپ خود ایک فیشن ڈیزائنر تھیں اور آپ نے بتایا کہ یونٹ آپ نے جو کہنے ہیں آپ نے لگایا اپنا, وہ کیا ہے؟
جی میں نے یونٹ جو ہے لگایا تھا, ہم لوگوں نے ایک میں نے گارمنٹ فیکٹری بنائی تھی اور اس میں پھر یہ سلائی کی مشینیں, امبرائڈری کی مشینیں, اور اس وقت تو میں ریٹیل کرتی تھی اور میرے ریڈی میڈ گارمنٹس تیار کر کے اور مارکیٹ میں بھی سپلائی ہوتے تھے, اور میرا اپنا بوتیک تھا جہاں پہ میں سیل کیا کرتی تھی. اور اس کے بعد پھر جو ہے میں تھوڑا کیونکہ برائڈل ویئر پہ آ گئی, تو اس کے لیے تو آپ کو پتا کہ وہ ہاتھ کی کڑھائی میں ہی سارے کام تیار ہوتے ہیں, اور اس کے لیے بھی اسپیشلی کوئی کاریگر ہوتے ہیں جو کہ سارا جو ہے شادی بیاہ کے ڈریسز اور پارٹی ویئر کا جو کام ہے وہ کیا جاتا ہے, تو اس طریقے کا جو ہے میری اب ورک شاپ ہے.
تو کتنی بڑی ہے ورک شاپ اور کتنے آپ کے جو ایک دن میں کہیے یا ایک مہینے میں کتنے آپ کے جو تیار ہو جاتے ہیں برائڈل ویئر؟
جی یہ تو دیکھیں جو برائڈل ویئر ہیں یہ جو بہت ہی ہلکے کام کے ہیں وہ آپ کم سے کم ایک ہفتہ تو ایک ڈریس کو تیار کرنے میں لگ جاتا ہے, اور لیکن اگر آپ کے ہیوی ڈریسز ہیں تو اس میں زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے, اور ہمارے یہاں کیونکہ لیبر جو ہے اس کو ہم اپنے کام کے ساتھ کے حساب سے کم بھی ہو جاتی ہے اور زیادہ بھی ہو جاتی ہے, تو ایک ٹائم میں 20-25 کاریگر جو ہیں وہ آپ کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ کام آ جاتا ہے تو کچھ ہم پھر زیادہ کاریگر کر لیتے ہیں, اور کام کے حساب سے ہے یہ.
تو کیا ساری کاریگر خواتین ہیں کہ مرد بھی ہیں آپ کی فیکٹری میں؟
نہیں میرے تو جی موسٹلی جو ہیں وہ مرد ہیں, کیونکہ جو یہ اڈے کا کام ہوتا ہے یہ تو پھر آپ کو وہاں بیٹھ کے کرنا پڑتا ہے, تو وہ خواتین کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ 8 گھنٹے بیٹھ کے وہ کہیں پہ کام کریں, لیکن اگر جیسا کہ آپ تھوڑا سا دیکھیں نا اگر ہینڈ ورک ہوتا ہے جو نارملی ہمارے کمیشلواروں پہ ہاتھ کی کڑھائی جسے ہم کہتے ہیں جو کہ ٹپیکل پاکستانی کڑھائیاں ہوتی ہیں, وہ یہ کہ خواتین گھروں میں بھی لے جا کے کر سکتی ہیں. وہ اگر پھر ہم لوگوں نے اس طرح کے ڈریسز بنانے ہوں تو وہ رورل ایریاز میں بہت زیادہ خواتین ہیں جو بھی کام کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ پھر ہم ان سے خواتین سے کام کرواتے ہیں.
اچھا, تو یہ فیکٹری کتنے ایریے میں ہے اور کیسے آپ اس کو ہینڈل کرتی ہیں اس فیکٹری کو؟
یہ مطلب فیکٹری دیکھیں, کیونکہ یہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں اس طریقے سے تو ہمارے کوئی فیکٹری ایریاز نہیں ہیں, اور خواتین کے لیے اس کو مینیج کرنا تو بڑا مشکل ہے. سب سے پہلے تو آپ کے پاس اتنا فائنانس ہو کہ آپ اسپیشلی کوئی اس طرح کی جگہ بنائیں. تو ہمارے یہاں زیادہ تر لوگوں نے جو ہے کوئی جگہ جو ہے گھر لیے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر گھروں میں ہم لوگوں نے یہ اپنے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہوتے ہیں.
تو آپ کا یہ سیٹ اپ
رینٹ پہ,
آپ کا یہ سیٹ اپ اپنے گھر میں؟
جی رینٹ پہ, نہیں نہیں میرے گھر پہ نہیں ہے, میں نے رینٹ کی ایک جگہ لی ہوئی ہے اور وہاں پہ جو ہے یہ کاریگر بیٹھے ہوتے ہیں.
اچھا, تو ان کے ٹائمنگز مقرر ہوتے ہیں کہ کتنے بجے انہوں نے آنا ہے, ان کو کیا کیمرہ آتا آپ دیتے ہیں؟
جی ہمارے یہاں پہ جو ہے جو ویجز ہیں وہ 8 گھنٹے کے حساب سے دی جاتی ہے. 8 گھنٹے کی ان کی ایک دہاڑی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے. لیکن اب جب زیادہ کام آ جاتا ہے تو پھر ہم لوگوں کو زیادہ ڈبل بھی کہتے کہ ایکسٹرا 4 گھنٹے پھر آپ اور بھی کام کریں, تو صبح سے لے کے تو رات کے 12 بج جاتے ہیں. سم ٹائمز کام زیادہ ہو تو ساری ساری رات بھی وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے کام کے حساب سے کام چل رہا ہوتا ہے. لیکن ویسے جو ہماری ورک شاپ ہوتی ہے وہ 8 آورس کے لیے اس کا مخصوص ٹائم ہوتا ہے.
تو اور آپ اپنے جو ورکرز ہیں ان کو کیا کیا بینیفٹس دیتی ہیں علاوہ اس کے کہ آپ نے ان کو دہاڑی دی؟
بس بینیفٹس تو ان کے یہی ہیں. آپ کو پتا اکثر ہمارے یہاں پاکستان میں تو لوگوں کے یہاں فوراً ایمرجنسی ہو جاتی ہے, تو وہ ایک دم سے کوئی اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہو گئی تو وہ دے دیے. اور پاکستان میں دیکھیں ابھی کیونکہ جو ہماری لیبر ہے نا وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, تو یہاں جو سب سے بڑی پرابلم ہمیں جو فیس کرنی پڑتی ہے کہ ان کی ایک تو یہ کہ وہ لوگ کمٹمنٹ پہ اپنا ٹائم نہیں پورا اترتے, پھر دوسرے نمبر پہ ان کی کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتی. اگر اب آپ نے کام پکڑا ہوا ہے, آپ کے پاس کام ہے, اور اگر کسی کاریگر کا گھر میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے یا آگے پیچھے کوئی ہو گیا تو وہ بس ود آؤٹ اس کے چھٹی کر کے بیٹھ جائیں گے یا چلے جائیں گے. تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. اور اگر آپ یہاں ان کو پہلے سے, اور پھر اکثر یہ لوگ ایڈوانس پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ایڈوانس دے دیں, جب آپ ایڈوانس دے دیتے ہیں تو پھر آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ اب آپ نے ان سے آگے کام بھی کروانا ہے. تو اس طرح کے جو مطلب لیبر کے ساتھ بہت زیادہ مسائل ہیں جو کہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں, جسٹ بیکاز کہ ہماری لیبر جو ہے ایجوکیٹڈ نہیں ہے اور ان کو ان تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو وہ فالو نہیں کرتے.
تو آپ پڑھی لکھی لیبر کو نہیں لیتی ہیں؟ آپ
پڑھی لکھی لیبر تو دیکھیں ہے ہی نہیں نا. آپ دیکھیں پاکستان میں جتنا بھی اگر آپ دیکھیں, اگر تھوڑا سا آپ کا انٹریکشن ہے, بچوں نے پڑھائی نہیں کی, کوئی 6ٹی پاس کوئی 8ویں پاس بچوں کو وہ کارخانوں میں بٹھا دیتے ہیں کام سیکھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پیرنٹس, تو وہ پڑھائی کہاں سے کریں گے؟ تو وہی لاٹ ایک آگے جو ہے وہ بڑی ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ اس وجہ سے بھی پورا سسٹم جو ہے نا, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں, تو وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو کسی کو جو ہے وہ یہ موٹر سائیکلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بٹھا دیا بچے کو, کسی کو اس طرح کارخانوں میں چھوڑ دیا. تو پھر وہی بچے بڑے ہو گئے تو بس یہ آگے سے آگے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں.
تو آج کل آپ کا جو یہ جو فیکٹری ہے اس میں دلہنوں کے زیور کپڑے تیار ہوتے ہیں؟
ہاں جی, برائڈل ویئر بھی ہوتے ہیں ہمارے, اور پارٹی ویئر کپڑے بھی تیار ہوتے ہیں. جس طرح کا بھی آرڈر مل جائے آپ کو اسی طریقے سے جو ہے وہ کام چلتا رہتا ہے.
تو بیرون ملک سے بھی لوگ آپ کو آرڈر دیتے ہیں؟
جی بالکل. ایسا تھا کہ میں نے اپنا جو میرا بوتیک تھا, میں نے 90 میں میں نے اپنا بوتیک سٹارٹ کیا تھا. اور پھر جو کیونکہ میرا جو بوتیک تھا وہ مین مری روڈ پہ تھا, چاندنی چوک پہ, تو میرے پاس بہت زیادہ کلائنٹس جو ہیں آتے تھے. زیادہ تر جو آتے تھے وہ یہ میر پور کے لوگ, اور آپ کو پتا کہ میر پور کے زیادہ تر لوگ انگلینڈ میں ہیں, تو مجھے اس طریقے سے اس وقت جو ہے باہر کے کلائنٹس بہت میرے بنے ہوئے تھے. تو پھر یہ تھا کہ ایک اگر آپ اچھا کام کر کے دے دیں تو وہ پھر اس سے پھر آپ کو اور کلائنٹس مل جاتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی میرے انٹرنیشنل کلائنٹس بہت زیادہ تھے. تو اب تو خیر میں نے اپنا بوتیک بند کر دیا, کیونکہ پھر میں نے جب چیمبر کے لیے کام کرنا شروع کیا تو بہت مشکل ہو گیا تھا. آپ ایک وقت میں ایک ہی چیز کو اچھا سا چلا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ بوتیک چلا رہے ہیں تو آپ کو پھر فل کانسنٹریشن کے ساتھ اس پہ کام کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کے سیلز مین بھی ہیں, آپ کے ورکرز بھی ہیں, ایون دین آپ کو جب تک آپ چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے تو آپ کا کام خراب ہو جائے گا. تو جب میں نے چیمبر میں زیادہ ٹائم دینا شروع کیا تو پتہ چلا کہ مجھے لاسز ہونے شروع ہو گئے بیکاز آف دیٹ کہ میں فل ٹائم اپنے بوتیک کو نہیں دیتی تھی. تو پھر اس وجہ سے جو ہے, اور پھر وہ میری کیونکہ جو میری شاپ تھی وہ رینٹ کی تھی, تو اب وہ جو تھا مین مری روڈ چاندنی چوک کی وہ جگہ چلنا شروع ہو گئی تھی, وہ ہب بن گیا ہے. تو اس وجہ سے پھر مجھے تھوڑا رینٹ جو میرا تھا اس کو انہوں نے میرا رینٹ ایگریمنٹ کو ایکسٹینڈ نہیں کیا, تو پھر مجھے وہ اپنی جو ہے وہ شاپ بھی چھوڑنی پڑی. لیکن الحمدللہ کہ میرے کلائنٹ اتنے بنے ہوئے ہیں کہ اب میں صرف جو کام ہے وہ میرا آتا ہی باہر سے ہے. میں صرف باہر کے کلائنٹس کا ہی کام کرتی ہوں کہ جو ایک ایک جو میرج ہوتی ہے اس کے مجھے ٹھیک ٹھاک ڈریسز کے آرڈرز آ جاتے ہیں, کہ میرا وہی سسٹم چلتا رہتا ہے. تو میں ریٹیل کا کام تو یہاں کرتی نہیں ہوں.
تو وہ فیکٹری میں تیار ہوتا ہے وہ سارا؟
جی جی بالکل, میرے پاس آرڈر آتے ہیں اور وہ سارا پھر جو کلر اسکیمنگ ہے, جو کپڑا ڈائی کر کے دینا, ڈیزائننگ کر کر دینا, یہ سب چیزیں میں ان کو دیتی رہتی ہوں اور وہ ہمارے ڈریسز تیار ہو جاتے ہیں تو میں اسٹچ کروا کے اور میں بھیج دیتی ہوں.
تو آپ کے پاس ایکسپرٹس خواتین ہیں جو دلہنوں کے جو کپڑے ہیں ان کی ڈیزائننگ وغیرہ کرتی ہیں, یا آپ سارا کام خود ہی کرتی ہیں؟
نہیں جی میں خود, ہاں جی میں خود اپنی ڈیزائننگ کرتی ہوں الحمدللہ.
تو آپ نے اس کے لیے کوئی ڈگری لی تھی؟ آپ نے کوئی ڈگری وغیرہ لی تھی؟
جی میں نے ڈگری, جی جی بالکل, جو ہے ڈگری کوئی اسپیشلی میں نے کام کے لیے اس طریقے سے تو نہیں لی. یہ تو میرا سمجھ لیں اپنا ایک پیشن تھا کہ میں بہت اچھے کپڑے شروع سے ہی ڈیزائن کرتی تھی, اپنے کپڑے ڈیزائن کرتی تھی, پھر اس کے بعد میری بچیاں تھیں ان کے میں کپڑے ڈیزائن کرتی تھی. تو بس وہ ایک شوق تھا, پھر ساتھ ساتھ کچھ کورسز بھی میں کرتی چلی گئی. تو وہ پھر آپ دیکھیں کہ چیزیں پھر انسان سیکھنے, جب آپ کسی پریکٹیکل ورک میں آتے ہیں تو خود بخود اگر آپ کا انٹرسٹ ہے نا کسی کام میں تو وہ پھر آپ خود بخود سیکھتے چلے جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں بھی ہے تو ایون دین دونوں چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں, انٹرسٹ ہے اگر آپ کو کسی کام میں تو وہ پھر, اور پھر جبکہ میں نے تو ایز اے بزنس سٹارٹ کیا تھا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی میں جو خواتین ہیں ان کو جب وہ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرے تو وہ پیسہ ان کے پاس اپنا تو ہوتا نہیں ہے, آبویسلی آپ کو اپنے ہسبینڈ سے, بچوں سے, پیرنٹس سے لینا پڑتا ہے. جب میں نے بزنس سٹارٹ کیا تھا تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے سپورٹ لی تھی, تو وہ پھر میرے اوپر بڑا ایک پریشر تھا کہ اب تو جیسا بھی ہو میں نے اس بزنس کو چلانا ہی چلانا ہے. تو آپ جتنی محنت کریں گے, آپ اپنے کام میں جتنا انٹرسٹ لیں گے اتنا ہی آپ کا کام چلے گا. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کوئی ڈگری ہو, اگر ہو تو وہ تو پھر اور بھی اچھا ہو جاتا ہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ سمینہ فاضل صاحب, تھینک یو ویری مچ.
اوکے اللہ حافظ.
جی آپ کی دنیا میں سمینہ فاضل, ایک فیشن ڈیزائنر اور گارمنٹ فیکٹری چلا رہی ہیں راولپنڈی میں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی عید کیسے گزری. جی نظر محمد صاحب.
جی
وعلیکم السلام, بتائیے جلدی سے کہ یہ عید کیسے مختلف تھی آپ کی.
میں تو آپ کو بہت آپ کی پوری اسٹاف کو مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ وائی صاحب امریکہ والا جو پروگرام دیتے ہیں وہ سب بہت اچھا پروگرام ہے. آپ سب کا سادیہ ہے یا
عید کیسے گزری آپ کی؟ نظر صاحب عید کیسے گزری؟ ہمارا سوال یہ کہ عید کیسے گزری, جلدی سے بتائیے کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں.
ہاں تو عید تو اچھی گزری ہے, اللہ کا فضل ہے, رمضان بھی اچھا گزرا. میں نے شہد کے مکھیاں پالی ہے اور اس سے ریسیری کے ٹائم میں وہ استعمال کرتا تھا.
واہ,
دوسری بات یہ ہمارا علاقہ بہت ٹھنڈا علاقہ ہے.
اچھا تو
ٹھنڈا علاقہ ہے تو ہمارا علاقہ جو ہے بہت خوش و خرم اچھی طریقے سے عید گزری.
بہت اچھے, تو بے شکریہ نظر محمد, مندخیل سے آپ ہمارے ساتھ تھے اور میاں محمد اکرم ایڈوکیٹ, انہوں نے بھی ٹیلی فون کیا تھا اور کچھ بتانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. تو اب پروگرام آپ کی دنیا کو سمیٹنے کا وقت بھی ہو رہا ہے, تو ہم اپنے سننے والوں کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو سنا اور کوشش کی کہ ہم سے بات ہو جائے, لیکن کچھ ٹیلی فون کالس کی خرابی کی وجہ سے ہم ان سے پوری طرح بات نہیں کر پائے. آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے انجم حیرت گل اور انجینئر تھے نشوان کاری. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیے گا اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کی دنیا کے بارے میں اگر آپ اپنی کوئی رائے اور تجاویز یا مشورے دینا چاہیں تو ہم نے اپنے مفت فری کال کا نمبر بتایا ہوا ہے 0800-777-789. اس نمبر پر آپ ہمیں کال کر کے اپنی رائے, تجاویز اور مشورے دے سکتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی رائے اور تجاویز کی روشنی میں ہی اپنے پروگراموں کو بہتر بنا سکیں. تو آپ کی دنیا یاسمین جمیل دونوں آپ سے خدا حافظ کہتے ہوئے اجازت چاہتے ہیں.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.